أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ منافق ہر سال ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. اس آیت میں منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی کی وجہ سے ہر سال مختلف قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کبھی ان کی کوئی سازش پکڑی جاتی ہے, کبھی ان کا کوئی راز فاش ہو جاتا ہے, کبھی کوئی جنگ پیش آ جاتی ہے جس میں ان کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جانا نہیں چاہتے تو پھر کھل جاتی ہے ان کی منافقت, اور کبھی یہ خود ہی ایسی کچھ باتیں کر دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہو نا, تو اس کا حسد کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف ٹپک ہی پڑے گا, کسی رویے میں, کسی بات میں, کسی ٹانٹ میں, کسی لین دین میں, یعنی کھل جائے گا, چھپا نہیں سکتا. تو اسی طرح جس شخص کے اندر منافقت ہوتی ہے نا, وہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے, وہ احسان کر کے جتاتا ہے, وہ تانا دینے سے گریز نہیں کرتا, بد اخلاقی برتتا ہے, کیونکہ حسن اخلاق اور ایمان منافق کے اندر نہیں ہوتے. تو جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے تو بجائے اس کے کہ سیدھے رستے پر آ جائیں اس آزمائش کی وجہ سے, اس پریشانی کی وجہ سے, وہ اپنے مکر و فریب پہ اور پردہ ڈالتے ہیں جس سے ان کے اندر کی نجاست میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. یرون یعنی کون یرون؟ منافقون. یفتنون فتنے میں ڈالے جاتے, آزمائش میں ڈالے جاتے, فی کل عام ہر سال ایک بار یا دو بار, یعنی ایک طرح سے ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ان کی کہ جس سے ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ وہ آزمائش جس کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا وہ منافقین کے ساتھ خاص تھی, یعنی ان کا نفاق کھلنے کی جو رسوائی ہے اس کی طرف اشارہ ہے, یا ان کی ہلاکت کی شکل میں, یا ان کے اموال کی تباہی کی شکل میں, یا پھر کبھی آسمانی آفات سے ان کے باغ پھل تباہ ہو جاتے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, پھر بھی توبہ نہیں کرتے نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں. یہ ہے فرق آزمائش اور عذاب کا. مومن پہ آزمائش آتی ہے جو اس کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے, اور منافق پر عذاب آتا ہے جس سے اس کی منافقت اور بڑھ جاتی ہے. وہ توبہ ہی نہیں کرتا, وہ نصیحت ہی نہیں پکڑتا, یعنی انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اختیار کریں اور کیا چھوڑیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قوم کو آزماتا ہے تاکہ لوگ اپنی حالت کو بدلیں, ٹھیک ہے, تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. لیکن لوگ عام طور پر آزمائشوں کے وقت نہ توبہ کرتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں, اس کو ظاہری ایک آزمائش سمجھ لیتے ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے تاکہ اسے سوچنے کا موقع ملے. یہ جو بیماریاں آ جاتی ہیں, یہ جو بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے, یا اور اسی طرح کے کچھ مسائل پیش آتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں زندگی میں, اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان سوچے, غور کرے, اپنی حیثیت کو دیکھے. کیونکہ جب انسان کو ہر چیز اچھی مل جاتی ہے نا, تو پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر, وہ آخرت کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ مال و دولت, یہ جوانی, یہ صحت, یہ طاقت, یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی. بیماری آتی انسان کو کتنی ویک کر دیتی ہے, کتنا کمزور کر دیتی ہے. اس کمزوری کے اندر, انسان کے اندر جو عاجزی آتی ہے, وہ صحت اور طاقت کے وقت نہیں آتی. جس کا اپنا دل ٹوٹا ہوا ہو, اس کو ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ہوتی جس نے کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو. جو خود پیٹ سے بھوکا ہو, اسے بھوکے لوگوں کی بھوک سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان انسان بن جائے, اپنی حیثیت کو پہچانے, اور دوسرے انسانوں کے لیے اس کے دل میں کوئی ہمدردی کا گوشہ پیدا ہو. سورۃ السجدہ میں بھی آتا ہے نا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں. تو جو منافق ہیں وہ تو نہیں پلٹیں گے, لیکن جو سعادت مند ہیں وہ آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں, نصیحت حاصل کرتے ہیں. منافق اس سے محروم رہتا ہے.
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. اس آیت کی اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ منافقین کی رسوائی کی ایک اور قسم ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جو منافقین کے تذکرے پر اور ان کے پردہ چاک کرنے پر نازل ہوتی ہے اور وہ اس کو سنتے ہیں، تو اس صورت کو سن کر ان کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس سے ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوتا ہے تو اس کو سن کے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، پھر وہ صورت پہ تان و تشنیع کے انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں اس کو حقیر کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ان کے دلوں کا بھید نہ کھل جائے، اور جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا تو چپکے سے مجلس سے کھسک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا لوٹنا پھرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو کفر و نفاق کی طرف پھیر دیا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، نظر بعضهم الى بعض، تو وہ نظریں ملا کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے، رازداری سے، خفیہ طریقے سے کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں یہاں سے، یہ تو ہمارے بارے میں کچھ آ گیا ہے، پھر اس مجلس میں نہیں بیٹھتے، وہاں آنا نہیں چاہتے. حل یراکم من احد، اور ادھر ادھر کنکھیوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی بھاگنے سے پہلے. ثم منصرفوا، جب دیکھتے ہیں کہ سارے توجہ سے قرآن سن رہے ہیں اور ہماری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے، چپکے سے سٹک جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. صرف ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا. یہ علم صرف اور نحو سنا ہوا، تو صرف کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا. مثلاً فعلتو، فعلنا، فعلتا، تو حالت بدل رہی ہے، فعل تو وہی ہے. فعلتا کا کیا مطلب ہے؟ تم نے کیا. فعلتا، فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، فعلو. اب یہ فے این لام تو سیم ہے، باقی کیا ہوا؟ حالت بدلی. تو اس کو علم صرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حل یراکم من احد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر آنکھوں کے اشارے سے پتا چلے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ چوری چپے کھسکتے ہوئے اوٹ لے کے نکل جاتے ہیں. اچھا، منافق کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ ایسی مجلسوں سے کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ کہ کہیں ہماری کوئی ڈیوٹی نہ لگ جائے. اب یہ بات آ گئی ہے، قرآن میں نازل ہو گئی ہے، تو اب اس سے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کام دیا جائے گا. اس سے پہلے کہ وہ کام بتایا جائے بھاگ جاؤ، تاکہ عذر بہانہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جو نصیحت سے اعراض برتتے ہیں، نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے اعراض برتتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں. گدھوں سے تشبیہ دی، عقل سے کام نہیں لیتا نا. فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگے ہوں. یعنی قرآن کا سننا ایسا ہی جیسے ایک شیر کی طرح. تو منافقین کو چونکہ قرآن پر عمل نہیں کرنا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی کام ان کو دیا جاتا بھاگ جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے نا، تو جیسا ان کا عمل ویسے ہی ان کے اوپر سزا. یعنی جیسے انہوں نے عمل سے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. یا یہ ماضی کے شکل میں دعائیہ جملہ بھی ہوتا ہے، اللہ ان کے دل پھیر دے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی کیا ہے؟ ماضی ہے، تو اس میں امر کا یا دعا کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہاں بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، اللہ ان کے دل پھیر دے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بات سمجھتے نہیں. یعنی ان کی بیماری کا سبب فہم کی خرابی ہے، اور فہم کی خرابی کا سبب دلوں کی سیاہی، دلوں کا اندھیرا. اور دلوں کا اندھیرا کیا ہے؟ شک، شرک، کفر، نفاق. یعنی دنیاوی معاملات میں ان کی سمجھ عقل بہت کام کرتی ہے، دین کے معاملے میں کام نہیں کرتی. اور پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس رسوائی سے کیسے بچیں جو ہر سال ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی. تو یاد رکھیے، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے نا، وہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. ان نشر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خیر کی مجلس سے منہ پھیرنے کی سزا یہ ہے کہ دل ایمان اور ہر خیر اور اطاعت سے پھیر دیا جاتا ہے. خیر کی مجلس سے منہ پھیرنے پر کیا سزا ملتی ہے؟ کہ دل سے ایمان اور خیر اور اطاعت کا جذبہ ہی نکل جاتا ہے.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آ گیا، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں ہے، تم پر بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے. سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں حکم دیا کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، اور جو مشقت آمیز اور انتہائی شدید اور مشکل حالات تھے اس میں لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، تو جن کے اندر خیر تھی انہوں نے قبول کر لیا. ہوتا یہ کہ مشکل سے مشکل کام بتانے والے کے بتانے سے آسان ہو جاتا ہے جب کوئی حوصلہ بڑھانے والا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کی تکلیف بہت گراں گزرتی تھی، اور اس لیے پھر وہ جو بھی حکم آتا اس کو کر کے بھی دکھاتے تھے، آسان کرتے تھے ان کے لیے. جہاد کا حکم آتا تو اس کے لیے موٹیویٹ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کی تکلیف گراں گزرتی تھی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے تھے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے کتنی خیر خواہی ہے، ان کی تکلیف کا کتنا احساس ہے. پھر بہت زیادہ اس بات کی رغبت رکھتے تھے کہ لوگ خیر کی طرف آ جائیں، ان کو خیر کی بات پہنچ جائے. وہ ایک مہربان باپ کی طرح تھے، مشفق طبیب کی طرح تھے. مہربان باپ بھی بچے کی تربیت کرتا ہے، تو بعض وقت بچے کو مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ کی بیماری آدھی رہ جاتی ہے، آدھی پھر دوائی وغیرہ سے علاج ہو جاتا ہے، اور آدھی اس کی صرف توجہ سے بات سننے پر. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس اور وہ پوری بات بھی نہیں سنتا اور کوئی پرسکرپشن لکھ دیتا ہے، یا بات کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر آپ اگلی دفعہ جاتے اریٹیٹ ہو جاتا ہے، اب نہیں جانا میں نے، ڈاؤٹس میں آ جاتے ہیں. اور جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ راکھ کی پڑیا بھی دے دے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایسی خیرخواہی، ایسی نرمی، ایسی محبت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مشکل سے مشکل کام بھی دے تو وہ خوشی سے کر لیں کہ کوئی مشکل نہیں ہو جائے گا. لیکن جب وہ محبت اور شفقت عمومی طور پہ نہیں ہوتی تو آسان سا کام بھی دے تو وہ نہیں سنتے، ان کو بھی مشکل لگتا ہے. تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے، مکہ والوں میں سے، اور اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی تمام لوگوں کی طرف قیامت تک کے لیے آنے والا رسول تم عربوں میں آیا ہے. عربی رسول بھیج کر اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے تمہیں چنا ہے. اول مخاطب عرب ہیں اور پھر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے. اور اہل عرب جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات کو پہلے سے جانتے تھے. اور پھر یہ من انفسکم کا ایک معنی تمہاری جنس میں سے، یعنی انسانوں میں سے تھے. مشرکین کا اعتراض ہوتا تھا کہ انسان کیوں پیغمبر بن گیا، فرشتہ کیوں نہیں آیا. جب تک ایک داعی دین ان تجربات سے نہیں گزرتا، ان کیفیات سے نہیں گزرتا، ان حالات سے نہیں گزرتا جو لوگوں کو پیش آ رہے ہیں، تو ان کی نفسیات نہیں سمجھتا. یعنی ایک فرشتہ ڈیلیور تو کر سکتا ہے یا ایک آڈیو میسج یا ایک چیز، لیکن وہ اس طرح تو آپ کی اصلاح اور تربیت نہیں کر سکتی کہ جیسے ایک استاد کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، ان کے والدین بھی تھے، بیوی بھی تھی، اولاد بھی. آپ کی زندگی میں بچپن، جوانی، بڑھاپا سب کچھ آیا، بھوک پیاس بھی آئی، صحت اور بیماری بھی، رنج و غم کے مرحلے بھی آئے. تو وہ بہترین نمونہ بن گئے پھر لوگوں کے لیے. ہر موقع پر ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، امیوں میں سے ہو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. آل عمران میں آتا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، آپ کا نسب محفوظ تھا. آپ نے فرمایا میں نکاح کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوں، میں بدکاری کے نتیجے میں نہیں آیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب میرے والدین نے مجھے جنم دیا، جاہلیت کی بدکاری کا کوئی بھی شائبہ مجھے نہیں پہنچا. یعنی اتنے پیور تھے نسل کے اعتبار سے، کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. عزیز علیہ ما انتم، عزیز علیہ یعنی شاق ہوتا ہے ان پر، دشوار ہوتا ہے ان پر، ما انتم کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی ضرر پہنچے. انت جو ہے ایسی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں اور اخروی عذاب دونوں آ جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ہر قسم کی تکلیف جو تم پہ آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرتی ہے، یعنی تم لوگوں کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہوتا ہے، تم لوگوں کی گمراہی ان پر گراں ہوتی. گراں کا کیا مطلب ہے؟ بھاری ہوتی، ہیوی، تکلیف دے. تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت پر مشقت ہوتی ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے ہر طرح سے کیا چاہتے تھے؟ آسانی چاہتے تھے. آپ جب عمال کو بھیجتے تھے، عمال کون ہوتے ہیں؟ گورنرز، مختلف علاقوں میں جو منتظم ہوتے تھے ان کو بھیجتے تھے، تو ان کو خاص ہدایت دیتے تھے. کیا؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، سختی نہ کرنا. یسرو بلا تعسرو. چند مثالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا. ابھی تو ایک وضو سے دو تین نمازیں بھی پڑھ لیتے، لیکن آپ نے ایسا حکم نہیں دیا. جی، مسواک کا بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جواب میں ہاں کہتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا جس نے سوال کیا تھا. پھر قرآن سات لہجوں میں نازل ہوا. حدیث علیکم، تمہارے بارے میں حرص رکھتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے اخلاق سنور جائیں. لوگ جب ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ بے قرار ہو جاتے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ حرص یہ تھی کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. تو ہمیں بھی لوگوں کو خیر پہنچانے کی حرص ہونی چاہیے کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے. ابو ذر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اس حال میں کہ آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑ پھڑاتا، آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے تھے. آپ نے فرمایا کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہو مگر اس کے لیے وضاحت ہو چکی ہے. میں نے سب کچھ بتا دیا، وہ سارے عمل بتا دیے. یہ الگ بات ہمیں نہیں پتا ہوتے تو پھر ہم بدعت کی طرف چل پڑتے، لوگ ہمارے لیے کچھ اور ڈیوائس کر دیتے. لوگوں کو آگ سے بچانے کی حرص تھی آپ کو، کمزوروں کا خیال رکھتے تھے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے، بڑے ہی مہربان تھے. انہیں نیکی کے کاموں کی رہنمائی کرتے اور مشقت کے کاموں کو ان سے دور کرتے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے. اگرچہ آپ رحمت للعالمین تھے لیکن مومنوں پر تو زیادہ ہی ہمدردی کرنے والے تھے اور ان پر بہت زیادہ مہربان تھے. رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے. امت کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑنے والے تھے، مسلمانوں کی تکلیف کا احساس رکھنے والے تھے. آپ نماز شروع کرتے، آپ ارادہ کرتے کہ لمبی کریں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر کیا کرتے؟ تخفیف کر دیتے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں پر خاص طور پہ اور تمام انسانیت پر عام طور پر احسان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا. اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق کا بیان ہے. پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. یعنی ایسے مہربان نبی اور ان کی مومنوں پر شفقت، رحمت اور حرص، اور اس قدر سہل دین کے باوجود بھی اگر لوگ منہ موڑ جاتے ہیں تو آپ حسبی اللہ پڑھیں، اور صرف یہ سوچیں ہی نہیں بلکہ برملا اظہار بھی کریں اور اس پر اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں. بڑی ہی کام کی دعا ہے یہ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منافق دین سے پھر جائیں، شریعت سے پھر جائیں، آپ سے پھر جائیں، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اس پر غم نہ کھائیں. آپ کیا کہیں؟ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. یعنی مجھے اللہ ہی کافی ہے جو تمہارے مقابلے میں میرا مددگار ہے. تمہیں ہدایت دینے کے لیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ مشکل کام تھا نا. اور رب العرش العظیم کا مطلب ہے کہ عرش بہت وسیع ہے اور بہت قدر و قیمت والا ہے. اب حسبی جو ہے اس کو پہلے کیوں لایا گیا؟ کلام میں حسر پیدا کرنے کے لیے، یعنی مجھے صرف اللہ کافی ہے، خاص سارے لوگ مجھے چھوڑ جائیں. تو کیا اللہ کو کافی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے سے مدد طلب ہی نہیں کی جا سکتی؟ بے شک اللہ نے دنیا میں اسباب بنائے ہیں، انسان کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے قوت ملتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کا حکم بھی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی. مومن جو ہے وہ دنیاوی اسباب ختم ہونے پر نا امید نہیں ہوتا. پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک اللہ پہ بھروسہ کرو، سبب مہیا نہ ہو تب بھی صرف اللہ پہ بھروسہ کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. اور اسی وجہ سے جب سارے اسباب ختم ہو گئے اور آپ کا مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا تو صرف اللہ کے بھروسے پر ہی آپ مدینہ کی طرف ہجرت کیے، اور جس طریقے سے آپ وہاں پر غار ثور میں موجود تھے یہ صرف اور صرف اللہ پہ توکل تھا. اور اس توکل کی مثالیں پچھلے انبیاء میں بھی ملیں گی. تمام انبیاء اللہ کو کافی سمجھتے تھے. ہود علیہ السلام کی مثال ہے، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. نوح علیہ السلام نے اور باقی بھی تمام انبیاء نے ایسا ہی کیا، اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو یہ آیت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ اس مبارک کلمے کا بہت نمایاں مقام ہے، یہ پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے. اگر لوگ الزام لگائیں تو بھی اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس پر بھروسہ کرنا ہر چیز میں واجب ہے جس کو انسان کرتا ہے. اور پھر یہ دعا بلند آواز سے بھی پڑھی جا سکتی. تو بہرحال سورۃ توبہ مکمل ہوئی، بدر سے آغاز ہوا تھا شروع میں اور پھر تبوک کا ذکر آیا جو آخری ہے. یہ سورۃ المائدہ کے بعد نازل ہوئی اور 129 آیات والی سورت ہے، اور اس کے ساتھ اسب اور طوال ختم ہو گئی ہماری 7 لمبی سورتیں. یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، اور یہ انسانیت کے نام آخری پیغام بھی ہے. اس سورت میں 17 بار توبہ کا ذکر ہے. کفار، مشرکین، مرتدین، مترددین، منافقین، متباطئین، العصات، مؤمنین الصالحین، الصحابہ، یعنی ان سب کا ذکر آیا بیسیکلی. کفار، مشرکین، مرتدین، مترددین، منافقین، متباطئین. مشرکین سے برات اور توبہ کی دعوت دی گئی، اور جو کہ سب کے لیے ایک دعوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں فرمایا کہ وہ باعث رحمت ہے، اور اگر لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں کسی کام میں، آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں تو اس دعا کو بلند آواز سے زور زور سے پڑھیں اپنے لیے، کہ اللہ تو مجھے کافی ہے. تنہائی سے جی گھبرائے، اکیلے ہونے سے ڈریں، موت سے ڈریں، کسی بھی چیز، جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو، تنہائی محسوس ہو، غم ہو، رنج ہو، کوئی سمجھ نہ آتی ہو، تو پھر حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ساتھ پڑھیں. ایوکم زادت ہو حاضی، یعنی حاضی سورہ ایمانا. یہ سوال میں آپ سے کر رہی ہوں، سورت ختم ہوئی ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.